أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة اتق المحارم تكن عبد الناس. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آپ آرام سے بیٹھے ہیں, ایسے آرام سے بیٹھے. شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ عبادت کرنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, یہ سب اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے. یعنی بندوں کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے بندے کو, کیونکہ پالنے والے کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے, پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. اور اللہ نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور دوسرے لوگ تو محبت کرتے ہی ہیں, لیکن جو ہم پر ایمان لائے, جو مومن ہیں, اہل ایمان ہیں, وہ ہم سے شدید محبت نہیں کرتے, شدید نہیں بلکہ اشد, اس میں تفضیل ہے یہ, یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے, یعنی شدت ہونی چاہیے, یہ کیسی پھسپھسی محبت ہے. لہذا اللہ تعالی سے محبت کرنا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے, عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جس پالنے والے نے ہم کو اتنے احسانات فرمائے, تو پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے, پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو عبادت کرنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے. اور گناہوں سے بچنا, یعنی نظر کی حفاظت کرنا, آنکھ سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا, کان سے گانا نہ سننا, زبان سے جھوٹ نہ بولنا, چغلی نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, اور گندی باتیں نہ کرنا, اور سر سے لے کر گالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے باغ کو لگانا, یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. گناہ سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. محبت کرنا یہ اللہ, عبادت کرنا یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. کیا دلیل ہے؟ ما لکم, اللہ نے فرمایا, اب دیکھو اب آ رہے وقار آ رہے, ما لکم لا ترجون للہ وقارا. قرآن شریف ہے نا, سورہ نوح میں 29 پارے میں اللہ نے کیا فرمایا, ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارے ظالمو, تم لوگ کو کیا ہو گیا, تم اللہ تعالی کی عظمت کا, وقار کا خیال نہیں رکھتے. گناہ کرنا یہ کیسی بے شرمی کا کام ہے, تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی عظمت جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, آسمان والا اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ تو کیا حرکت کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کیوں نہیں رہتا, کیوں حرام کرتا ہے, حرام کام کیوں کرتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کوئی کیوں بھول جاتا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا. سبحان اللہ, اللہ نے کیا عجیب عنوان سے فرمایا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا, کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے. دیکھو اگر باپ دیکھ رہا ہو, اگر مالک دیکھ رہا ہو اور یا باپ دیکھ رہا ہو, تو بچہ سگریٹ نہیں پیتا باپ کے سامنے, مالک کے سامنے چھپ کے پیتا ہے. اور اگر نسوار کھانی ہو, چاہے وہ بنو کا اسپیشل مکی نسوار ہو, بورڈ لگا ہوا ہے نا آج کل, بنو کا اسپیشل مکی نسوار, پتہ نہیں کیسا اسپیشل ہوگا, تو اب وہ چھپ کے کھاتا ہے, سامنے نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کی عظمت کا خیال کرتا ہے, صاحب باپ کی عظمت کا, اس کی روپ کا, وقار کا خیال کرتا ہے, اس لیے وہ باپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. تو جو اللہ تعالیٰ باپ تو کسی وقت نہیں بھی دیکھتا, سو رہا ہے, دوسرے کمرے میں ہے, دوسری جگہ پر ہے, اب اس کو کیا پتا, وطن میں ہے باپ, وہ خود ادھر ہے, باپ وطن میں ہے, خود جو ہے باپ گھر میں ہے اور وہ گھر سے باہر ہے, لہذا ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جم تم کہاں کہیں بھی چلے جاؤ، کدھر بھی چلے جاؤ، کس جگہ پہ بھی چلے جاؤ، اندھیری کوٹری میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ، گھنے جنگلوں میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ کون جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ وہ کون جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ لہذا جب اللہ ساتھ ہے تو کیا اللہ، جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا، جانور کو بھی آنکھیں دی، سب کو دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، تو جس نے سب کو آنکھیں دی، کیا وہ خود اندھا ہوگا؟ کیا خود نابینا ہوگا؟ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ظالم کیا کر رہا ہے؟ اگر عین گلاں کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب گناہ کی حالت میں نازل ہو جائے تب کیا ہوگا؟ کتنی ذلت رسوائی ہوگی، کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی عورت کو دیکھ رہے ہوں یا کسی حسین لڑکے کو، اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ بندر ہو جا، بندر بن جا، بتاؤ، یا سور بن جا، یا کتا بن جا، تب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب آ جائے کچھ کر سکتا ہے؟ تب پتہ چلے گا کہ یہ ظالم کیا کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی کچھ تقاضا ہے، اللہ کی عظمت کا بھی کچھ تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچے، گناہ سے بچے. گناہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، گناہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لہذا گناہ سے بچے، گناہ سے بچے. اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا یا جوتے پڑے، کوئی بیماری آئی، تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اس وقت پھر اللہ یاد آئے گا، پھر مولوی یاد آئے گا کہ کوئی تعویذ دے دو. ارے تعویذ، اللہ کو اگر خوش رکھے کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو خوشیاں دیتا ہے، کیا وہ ہم کو خوش نہیں کر سکتا؟ جس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں ہم کو، جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس کی خاطر سے اپنے دل پر غم اٹھا لیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے، سوچو کتنا اللہ اس بندے سے خوش ہوگا. کیونکہ دو بندے ہیں، ایک بندہ تو ہے جو ہر عورت کو دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اور ایک ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کو ناراض نہیں کروں گا، میں اپنے مولا کو ناراض نہیں کروں گا، چاہے مجھ کو کوئی بھی دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اندھیرے میں بھی اور تنہائی میں بھی وہ اللہ کی عظمتوں کو خیال کرتا ہے. کہتا ہے اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے. بس آہ، اس جو اللہ کی خاطر سے اتنی تکلیف اٹھائے اپنے دل پر غم، کیونکہ نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے نا بھائی، نظر ڈالنے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن نظر بچانے میں تکلیف معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف کو برداشت کر لے، وہ اس تکلیف کو برداشت کر لے، اللہ کی اس عظمت کا خیال کرتے ہوئے اپنے دل پر غم اٹھا لے، تو سوچو اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس پہ. ایک شخص اللہ کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، مخلوق کے تانے بھی برداشت کر رہا ہے، اور جو ہے وہ مخلوق کی تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، یہاں تک کہ نظر بچانے کا غم اٹھا رہا ہے، نظر بچانے کا غم اٹھا رہا ہے، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس پہ. ہمارے لیے کوئی ذرا تکلیف اٹھائے، دو دوست ہیں، ایک تو وہ ہے، دو شخص ملنے آئے، اور ایک آیا بالکل اچھی حالت میں، کپڑے وپڑے اچھے اور شاندار لباس سب ٹھیک ہے، آیا بیٹھا، وہ تو آپ مل کے آئیو بیٹھو بھائی چائے شائے پیو، اور ایک آیا خونم خون، کپڑے پھٹے ہوئے، جسم پہ خون بھی لگا ہوا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہارے یہ جسم پہ خون کیسا ہے، یہ تمہارے چوٹیں کیسی لگی ہے، تمہارے کپڑے کیوں پھٹے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا تو لوگ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے مجھے مارا، پتھر مارے، کپڑے پھاڑے، خونم خون کیا، ڈنڈوں سے پٹائی کی، لیکن میں پھر بھی تمہارے پاس آیا. تو آپ بتائیے آپ کے دل کا کیا حال ہوگا کہ اس نے میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی. بتائیے صاحب کہ میری محبت میں اس نے پتھر کھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائی. آپ بتائیے آپ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس سوچو جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے، گناہوں سے بچے، اور گناہ ہے بھی گندی چیز. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اچھا گناہ چھوڑنے میں، گناہ چھوڑ کے بھی آپ کہیں گے کہ صاحب گناہ چھوڑ کے ہمیں ملے گا کیا؟ گناہ چھوڑ کے، تو گناہ چھوڑ کے اللہ ملے گا، اللہ. گناہ چھوڑ کے کیا ملے گا؟ اللہ مل جائے گا. تو بتاؤ سودا کتنا سستا ہے یہ، کہ ہم نے گندی چیزیں چھوڑی، گندی چیزیں. یہ گناہ کرنا اچھا کام تو نہیں ہے نا، ہر آدمی کافر بھی اچھا نہیں سمجھتا اس کو، کسی کی ماں بہن کو دیکھنا اس کو کافر بھی اچھا نہیں سمجھتا، وہ بھی جانتا ہے کہ یار کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری ماں بہن کو کوئی دیکھے، کافر بھی پسند نہیں کرتا، تو مسلمان یہ کام کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کا کیا یہی ہوا کار؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کیوں بھول جاتا ہے؟ مسلمان کی یہ کام اچھا زیبا نہیں دیتا. تو لہذا اگر وہ اگر وہ یہ نظر بچا لے جس کام کو کافر بھی اچھا نہیں سمجھتا تو اس کے بدلے میں مومن کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو اللہ کی دوستی اور ولایت مل جائے گی. اللہ کی دوستی اور ولایت, وہ ولی اللہ بن جائے گا, اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جمادے چند دادم جاں خریدم, کہ ہم نے چند ککڑ کنکر پتھر گندی روڑے یہ سب چیزیں یہ دی اللہ کے راستے میں, یعنی اپنے دل کی خواہشات بری خواہش. اب اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے ملتی نہیں ہے تو دل میں گندے خیالات پکاتا ہے, دل میں گندے خیال پکاتا ہے, تو وہ لیکن اس نے خیالات گندے دل میں نہیں پکائے, کیا اپنے دل پر غم اٹھا لیا. تو کیا فرماتے ہیں کہ گندی چیزیں ہم نے اللہ کے رستے میں دی, اس کے بدلے کیا ہوا, جمادے چند دادم چند گندی چیزیں دی اور جاں خریدا, ہم اس کے بدلے میں ہم نے اللہ کو پا لیا, اس کے بدلے میں ہم نے اللہ کو پا لیا, یعنی ہم نے اللہ کا سودا ایسے کیا کہ اپنے گناہوں کے گناہ اور گندی چیزیں اللہ کے راستے میں دی, اس کے بدلے میں ہم نے اللہ کو پا لیا. جمادے چند دادم جا خریدا, ہم نے اس کے بدلے میں اللہ کو پا لیا. بحمد اللہ عجب ارضا خریدا, اللہ کا شکر ہے, اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ ہم نے اللہ کو بہت سستا پایا. اللہ کو پانا بہت سستا, بہت سستا, کیا کہ صرف اپنی گندی خواہشات کو اپنے گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کرے, گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. تقاضا سمجھتے ہو نا, یعنی کوئی گناہ کرنے کو جی چاہے, گناہ کرنے کو دل چاہے جی چاہے لیکن عمل نہ کرے. اچھا یہ نہیں کہ دل ہی نہ چاہے, اس کی فکر نہ کرنا کہ آپ کہیں کہ دل ہی نہ چاہے, ایسا نہیں, دل چاہے گا, دل چاہے عمل نہ کرے, یہی ولی اللہ ہے, یہی اللہ کا دوست ہے. بس دیکھو, اور عمل کرنا یہ اچھا نہیں ہے نا, کیونکہ دل تو چاہتا ہے ہر گندا کام کرو لیکن اچھا کام نہیں ہے. لہذا جو اچھا بین الاقوامی طور پہ جو اچھا کام نہیں ہے وہی چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے, وہی چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے, لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے, بحمد اللہ کے عجب ارضا خریدم, ارے اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ اللہ کو تو ہم نے بہت سستا پایا, اللہ کو ہم نے بہت سستا پایا, اللہ اتنا سستا ہے, کیا کہ سب گناہ چھوڑو اللہ کے ولی اللہ کے دوست بن جاؤ, گناہ چھوڑو اللہ کے ولی اللہ کے دوست بن جاؤ. بتاؤ اللہ کا دوست بننا آسان ہے نا, میں نے کوئی وظیفے کا ذکر کیا نہیں, کیا نا, کوئی وظیفہ نہ پڑھو, صرف کام فرض واجب سنت موقع دا تو ہر آدمی کرتا ہے, فرض بھی پڑھتا ہے واجب بھی کرتا ہے سنت موقع دا ہر آدمی کرتا ہے, اس میں تو کوئی نئی بات نہیں نا, یہ تو کرتا ہی ہے, بس ایک کام نہیں کرنا, وہ کام کیا ہے کہ گناہ نہیں کرنا, ایک گناہ نہ کرے, گناہ نہ کرے تب اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جائے گا, گناہ نہ کرے تو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جائے, یہ ہے بس, یہ ہے اللہ تعالی کو پانے کا بہت آسان نسخہ, اللہ کو پانے کا بہت آسان نسخہ, سب کیا ہے, گناہ نہ کرے بس. لہذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو پانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل, اور یہ کیا, یہ خود اللہ نے فرمائی, یہ بات خود اللہ نے فرمائی ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون, ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارا ولی کوئی نہیں ہے, میرا دوست کوئی نہیں ہے, لیکن کون, جو تقوی سے رہتا ہے. اور تقوی کیا آپ نے کس چیز کا نام ہے, گناہ کا تقاضا ہو, گناہ کرنے کو دل چاہے. ارے سلیم بھائی آپ ہم کو دیکھو نا, اب ہم کو دیکھو, گناہ کرنے کو دل, دیکھو تھوڑا اور اس طرف بیٹھ جاؤ, شاباش, پہلی سب اس طرف ہو جاؤ, آپ تھوڑا اور ادھر ہو جاؤ نا, شاباش. گناہ کرنے کو دل چاہے, گناہ کرنے کو دل چاہے, ایسا نہیں کہ دل ہی نہیں چاہے گا, نہیں, دل چاہے اس پہ عمل نہ کرے, بس یہی ولی اللہ ہے, کوئی اور کمال نہیں ہے. کیا, گناہ کرنے کو دل چاہے, گناہ کرنے کو دل چاہے اس پر عمل نہ کرے, یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے. اب بتائیے, اب ایسا نہیں ہے, یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ولی اللہ ہے اس کا گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے گا, ایسا نہیں ہے, اس کا بھی دل چاہے گا لیکن عمل نہیں کرے گا, جو عمل نہیں کرتا یہی ولی اللہ ہے, یہی دوست ہے, کیونکہ جس کا گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے گا اس کو کیا ہے, اس کا کیا ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے. دیکھو کوئلہ ہوتا ہے نا, کوئلہ پہلے, اب تو خیر گیس آ گئی, گیس پہلے زمانے میں لکڑی جلاتے تھے, ایندھن جس کو بولتے ہیں, لکڑی جلاتے تھے, کوئلے جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا, اب بھی لکڑی جلاتے ہیں, جہاں گیس نہیں ہے ایسا حالات ہوتے ہیں کہ لکڑی جلا کر کھانا پکاتے ہیں, کوئلہ جلا کر کھانا پکاتے ہیں, تو पता चला अगर लेकिन अगर कोई आदमी उसी कोयले को बजाय हंडिया के नीचे रखने के कहे कि साहब इसी से तो खाना तैयार होता है, हम इसी को खा लेते हैं, इसी से खाना तैयार होता है, हम इसी को खा लेते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? अरे तुम तो बेवकूफ है, ये खाना पकाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है, ये खाना पकाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। तो मेरे दोस्तों, उसी तरह से ये गुनाहों के जो गंदे तकाजे हैं, ये गुनाहों के जो तकाजे हैं, ये तकवा की बिरयानी पकाने के लिए, तकवा का खाना पकाने के लिए, ये खाने के लिए नहीं है। यानी गुनाह का तकाजा हो उस पे अमल ना करो, बस इसी से आपकी तकवा की बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखो कितना आसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको फर्ज फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया कि तुम हमारे वली बनकर आना, दुनिया में जाना तुम गुलाम हो, दुनिया में कैसे रहोगे? गुलाम बनकर, लेकिन गुलाम मत आना वापस, दुनिया के अंदर जाना और हम अपनी गर्दन से गुलामी का तौक निकाल कर, यानी तुम स्लेव मत रहना, स्लेव मत रहना, बल्कि अपनी गर्दन से गुलामी का तौक निकाल कर अपने सर पर हमारी विलायत और हमारी दोस्ती का ताज रखना। तुम ऐसे मत आ जाना, कोई कहे कि साहब हमारा, किसी कहे कि साहब हम वली अल्लाह बने ना बने, किसी मौलवी को क्या फिक्र है? तो मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ना फर्ज है ना, नमाज पढ़ना फर्ज है, हर शख्स पे फर्ज है, कोई आदमी को इससे वो नहीं है। तो जिस तरह से नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरह से अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त बनना ये भी फर्ज है। क्यों? जैसे गुनाह से बचना फर्ज है ना, ये गुनाह करना ये थोड़ी है कि जिसका जी चाहे गुनाह कर ले, बदमाशी कर ले, ऐसा नहीं है। गुनाह से बचना ये फर्ज है, गुनाह से बचना ये फर्ज है। लिहाजा गुनाह से बचना जैसा फर्ज है, तो जो गुनाह से बचेगा वही तो वली अल्लाह है, कोई और नया कोई ड्रामा थोड़ी करना है, कोई नया खेल थोड़ी करना है, कोई पहाड़ों पे थोड़ी चलना है, या आधी रात को इतने पानी में जाकर वजीफा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है? गुनाह का दिल चाहे, गुनाह करने को दिल चाहे, उस दिल चाहने पर अमल ना करें। यह अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त है। देखो कितना आसान, आसान काम है। कोई इसको हम भी अच्छा नहीं समझते, कोई भी अच्छा नहीं समझता, काफिर भी गुनाह करने का काम को अच्छा नहीं समझता। तो लिहाजा कितना आसान है, अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है। वो ये कि गुनाह ना करे, बस गुनाह नहीं किया, अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त बन गया। लिहाजा आपको ये नहीं कह सकता कि साहब अल्लाह का वली और दोस्त बनना मुश्किल है। क्या सिर्फ गुनाह ना करे, फर्ज वाजिब तो हर आदमी करता है, जैसे पांच वक्त की फर्ज नमाज पढ़ता है और वाजिब भी अदा करता है, तीन वितर पढ़ता है और जो दूसरे वाजिबात अदा करता है, सुन्नत मौकदा, फजर की दो सुन्नतें भी पढ़ता है, जोहर की चार सुन्नतें, दो सुन्नतें भी पढ़ता है, मगरिब की सुन्नतें भी अदा करता है, ये सब तो काम तो माशाल्लाह करता ही है। तब क्या करे कि बस गुनाहों से बचे, हिम्मत को इस्तेमाल करे। देखो अगर कोई शख्स ये हिम्मत इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर कोई शख्स इस हिम्मत को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो कायदा यह है कि अगर हिम्मत को इस्तेमाल ना करे तो हिम्मत पर फिर फालिज गिर जाता है। जैसे एक आदमी है, एक आदमी हाथ यूं रखता है ऐसे, बस हर वक्त यूं हाथ रखता है। अब वो ना यूं उठाता है और ना यूं हिलाता नहीं है हाथ को। अगर एक साल तक ऐसा ना करे तब उसका हाथ जाम हो जाएगा। आगे आ जाए और आगे ताकि वो सब आगे आगे जाए। बाबा जी क्या हाल है यार? देखो बाबा जी को जगह दे दो ना थोड़ा सा। हाँ ये हमारे बाबा जी बहुत माशाल्लाह शाबाश। सुभानअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई शख्स अपने हाथ को हिलाए नहीं एक साल तक, एक बरस तक, बस यूं रखे ऐसे नीचे, तब क्या होगा? उसके बाद उस हाथ को हिलाने की ताकत उसकी खत्म हो जाएगी। सही है ना भाई? ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। लेकिन अगर जो हाथ हिलाता रहेगा, अब वो हाथ हिलाता रहेगा तो उसके बाद जो है उसको हाथ हिलाने की ताकत उसमें रहेगी। वरना अगर वो इस ताकत को इस्तेमाल करना छोड़ देगा तो उसका नतीजा ये होगा कि उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी। अगर वो इस ताकत को इस्तेमाल करना छोड़ देगा तो उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमको गुनाह से बचने की जो हिम्मत है ये हमको अता फरमाई है। हम सबको ये हिम्मत दी अल्लाह ने, ये ताकत अता फरमाई है कि हम गुनाह से बचें। अगर हमने इस ताकत को इस्तेमाल किया तब क्या होगा? इस ताकत में इजाफा होगा। और अगर इस ताकत को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ये ताकत पर फालिज गिर जाएगा। जैसे बाज लोग कहते हैं कि अरे अभी तो जवानी है, हम बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, बुढ़ापे में बुढ़े होके नेक बन जाएंगे। اور توبہ کر لیں گے. توبہ تو توبہ ہمارے اختیار میں ہے, یہ توبہ آسمان سے نازل ہوتی ہے. ایک شخص تھا ناظم آباد میں رہتا تھا, یہ آج سے 20-30 سال پرانی بات ہے, کہ وہ عورتوں کو دیکھا کرتا تھا, بدنظری کرتا تھا. تو اس کو سمجھایا بھائی کہ تم یہ کام مت کرو. وہ نہیں, کہتا صاحب یہ مولویوں کی باتیں, ذرا مزے تو لے لو, حسینوں کو دیکھ کر مزے تو لے لو. اس کے بعد اس کی موت کا وقت قریب آیا, تب ایک نیک آدمی نے اسے کہا کہ بھائی تم توبہ کر لو. تو وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ بسکٹ, چائے, مرغی, نمک, گھر, آسمان, زمین, ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے, ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے, لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو یعنی توبہ کا والا, یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا. ہر لفظ نکلتا ہے, کپڑا, ویسٹ کوٹ, شلوار, کرتا, ٹوپی, سب نکلتا ہے, لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو یعنی توبہ, یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا. دیکھو اپنے اختیار میں نہیں ہے. لہذا کیا کہتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے, کر لو, بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے. تو دیکھو ایک اصول ہے, اگر کسی جگہ جھاڑی لگ جائے تو ابتدا کے اندر جو جھاڑی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے نا, اس کو ایک آدمی ذرا سا طاقت استعمال کرے, اس جھاڑی کو ہر آدمی نکال سکتا ہے. کانٹا تھوڑا سا پہلے نکلتا ہے, اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں, تو ایک آپ ہلکی سی طاقت سے اس کو کھینچ سکتے ہیں, ہے نا یہ بات, کیونکہ شروع میں جڑیں کمزور ہیں, تو ہر آدمی اس کو, یہاں تک کہ بچہ بھی اگر کھینچے تو بچہ بھی اس کو نکال سکتا ہے. لیکن کہتا ہے اچھا یار ابھی تو ہے, چلو ابھی میں بہت مصروف ہوں, ابھی ذرا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت بزی ہوں, بہت بزی, بزنس, بزنس مین ہے نا, بزنس مین, یعنی بزنس مین کون ہے, جس کا نس نس بزی ہو, وہ آدمی جس کا نس نس بزی ہو. کہتے ہیں ہم ابھی تو بہت مصروف ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تو مصروف بہت ہیں ابھی ہم, تو اس لیے وہ جھاڑی نکالتا نہیں ہے. تو کچھ دن بعد یہ ہوگا کہ جب جھاڑی کو نہیں نکالے گا وہ کانٹے والی, تو اس وہ کانٹے کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی چلی جائیں گی, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی جائیں گی, اور پھر یہ آج جوان ہے, جوانی کے ساتھ ساتھ اس کی عمر ڈھلتی چلی جائے گی, اور پھر یہ ادھیڑ عمر بنے گا, اس کے بعد ایک دن بڈھا ہو جائے گا, سفید داڑھی ہو جائے گی, اس کی بال سفید ہو جائیں گے, چاہے لاکھ اس پر کالے رنگ کا خضاب لگا لے یا مہندی لگا لے, لیکن جو اسٹرکچر ہلنا شروع کر دیتا ہے, اب دوبارہ تو مضبوط نہیں ہو سکتا نا وہ, کیونکہ کالا رنگ لگانے سے جوانی دوبارہ آ جاتی ہے بھائی. اگر رنگ کالا کر لے کوئی داڑھی کو یا اپنے بالوں کو سفید بالوں کو کالا کر لے, تو کیا اس کا ڈنڈا بھی مضبوط ہو جاتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا نا. جو چیز بڈھی ہو گئی وہ بڈھی ہو گئی, اس کو تسلیم کرے. رنگ لگانے سے کیا ہوتا ہے, رنگ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اگر جو وقت ہے, تو لہذا آہستہ آہستہ جو اکھاڑنے والا, جس شخص کو اکھاڑنا تھا وہ اکھاڑنے والا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ جو درخت ہے, وہ جھاڑی ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں, وہ اندر ہی اندر جگہ پکڑ لیتی ہیں, پھر اکھاڑنے والا کمزور ہو جاتا ہے, اور وہ درخت اور وہ جھاڑیاں, وہ کانٹے مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر وہ اکھاڑنا بھی چاہے تو اکھاڑ نہیں سکتا. کیوں صاحب؟ ایسی بات ہے نا, اکھاڑنے والا کمزور, اکھاڑنے والا کمزور, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے, وہ جھاڑی, وہ کانٹے, وہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اکھاڑنے والا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, پھر وہ طاقت بھی لگائے تو اب اس کے بس کی بات نہیں رہتی. تو میرے دوستو, یہ جو گناہ کی عادت ہے, یہ جو گناہ کرنے کی عادت ہے, اگر اس عادت کو ہم جلدی چھوڑ دیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے, ورنہ جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا یہ عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی, یہ عادت مضبوط ہوتی چلی جائے گی, اور وہ گناہ چھوڑنے والا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, اس کی عادت پکی ہو جائے گی, اور اب وہ کمزور ہو جائے گا, پھر اس کو اکھاڑ نہیں سکے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑھاپے میں نماز پڑھ لیں گے, بڑھاپے میں اللہ کو یاد کر لیں گے, یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. جو جوانی میں نہ کر سکا جبکہ اس کی طاقت تھی, وہ جوانی میں نہ کر سکا, تو پھر بڑھاپے میں تھوڑی وہ بات رہتی ہے. کیوں صاحب؟ یہ بات تسلیم ہے نا, ہر آدمی تسلیم کرے گا. لہذا 40 سال برس کے بعد پھر وہ بات نہیں رہتی. کیوں صاحب؟ صحیح ہے نا. چاہے لاکھ چاہے وہ سفید بالوں کو کالا کر لے, کتنا ہی سفید بالوں کو کالا کر لے, لیکن گئی جوانی لوٹ کر نہیں آتی. ایک بڑے میاں بڈھا, وہ کمر جھکا کے جا رہا تھا, کمر جھکی ہوئی تھی اس کی, کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا اور کوئی نانی ہوئی، ہر حسین ہر جوان بڈھا ہوگا نہیں ہوگا، ارے اس طرف بیٹھو، ادھر آؤ اس طرف، شاباش، ہر جوان ایک دن بڈھا ہونا ہی نہیں ہونا، اس نے ہر لڑکے کو بھی بڈھا ہونا ہے اور ہر لڑکی کو بڈھی ہونا ہے، وہ بڈھا ہوگا وہ بڈھی ہوگی، تو کیا فرمایا کہ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اس کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، اس کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، ہوگا نہیں، اور ہر جو جوانی میں کمر ایسی ہوتی ہے، یوں اکڑ کے چلتا ہے ایسے، سینہ بھی نکال کے چلتا ہے ایسے ایسے، لیکن جب بڈھا ہو جاتا ہے پھر کمر جھک جاتی ہے، پھر ایسے چلتا ہے، تو ایک بڑے میاں ایک بڈھا لاٹھی پکڑے ہوئے اور کمر جھک کے جا رہا تھا، تو کسی نے اس کو چھیڑا، ارے بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو، کسی نے اس کو چھیڑا کہ بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو، اس نے کہا اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں، اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں، تو جوانی جو ایک دفعہ چلی جائے پھر وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، کیوں صاحب آج تک کوئی ایسا ہوا، کسی کی لاکھ ماجون کھا لے کتنے کیپسول کھا لے جوانی نہیں آتی، پچھلے دنوں میں نے ایک بات عرض کی تھی، ایک یہاں جلسہ تھا تو وہاں پر ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھو قرآن شریف حفظ کرنے کے متعلق، کہ قرآن شریف کا حفظ کرنا بہت آسان ہے، قرآن شریف کا حفظ کرنا یہ بہت آسان ہے، بڈھا بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو، ہاں میں ترکیب بتاتا ہوں، بس اب وہ ترکیب کیا ہے، اب ترکیب بھی سن لو نا، کہے کہ صاحب سب کہہ دیا آسان ہے، سب کہہ دیا آسان ہے، لیکن طریقہ بھی تو بتانا چاہیے نا، تو پہلی تو یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف صرف بچپن میں حفظ کیا جانا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں نا سب لوگ کہ قرآن شریف کو حفظ بچپن میں کریں، بڑے ہو کے نہیں کر سکتا، ایک سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، تو دیکھو قرآن شریف جب نازل ہوا، ابتدا ہوئی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 38 برس جب وہ ایمان لائے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت ان کی عمر تھی 38 سال، 2 + 40 حضرت ابو بکر کی عمر، تو حضرت ابو بکر نے قرآن شریف حفظ کرنا یہ 40 برس کے زمانے میں شروع کیا ہے نا صاحب، تو پتا چلا کہ بڑی عمر تھی، ایک بات، اور پھر دوسری بات وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کی کرنا ہے بس 2-3 سال میں یاد کرے بس، ایسا اگر 2-3 سال میں یاد کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں کر سکتے، تو قرآن شریف نازل ہوا 23 برس میں، ہے نا صاحب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، ارے آگے آ جاؤ نا، کمر میں درد تو نہیں ہے، ہاں کمر میں درد تو نہیں ہے نا، بس تو پھر آگے بیٹھ جاؤ، شاباش، دیکھو اچھا ہو نا نیک لوگوں میں قریب آ کے بیٹھ گئے نا، شاباش، تو قرآن شریف نازل ہوا 23 برس کی مدت تھی، کل مدت 23 برس میں نازل ہوا، تو حضرت ابو بکر نے کتنی مدت میں یاد کیا، 23 برس میں یاد کیا نا، تو کم سے کم مدت کتنی ہے، 23 سال 23 برس، لہذا اب آپ کے پاس وقت بہت ہو گیا، آپ اتنی مدت میں یاد کریں، اور کیسے یاد کریں کہ روزانہ ایک آیت لے لیجئے، زیادہ نہیں، کس نے کہا صفحہ ایک صفحہ یاد کرنا روزانہ ضروری ہے، کوئی فرض ہے کیا، کوئی واجب ہے کیا ایک صفحہ یاد کرنا یا 6-6 لائنیں یاد کرنا، کوئی ضروری ہے، ایک آیت لے لو، ایک آیت صبح صبح کسی قاری سے یاری لگاؤ، کسی قاری سے یاری لگاؤ اور اس کو کہو مجھے ایک آیت پڑھا دو، ایک آیت، جیسے پڑھ لیا یا ایوہ المدثر یا عم یتساءلون، اب آسان ہے نا، عم یتساءلون، اب سارا دن، اب آپ سارا دن یہی آیت پڑھتے رہے، کوئی جب تھوڑی دیر یاد آئے عم یتساءلون عم یتساءلون عم یتساءلون، پھر چھوڑ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد یاد کر لیا، تو شام ہو جائے گی، اگلے دن وہ سبق سنا دیجئے تو آپ ایک آیت کے حافظ ہو گئے، ہو گئے نہیں ہو گئے، ایک آیت، اور حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی کا ثواب ملے گا، تو عما کے اندر 3 حرف ہوئے، عین 2 میم، عما 3 حرف ہوئے تو کتنی 30 نیکیاں ہوئی، یا تاسین حمزہ لام واو نون 7 7 اور 3 10، یعنی ایک دفعہ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیا ہوا 100 نیکی کا ثواب، چھوٹی آیت کتنی چھوٹی، ہر آدمی کو یاد کرنا آسان، عما یتساءلون ہے نا، اور ہر جب پڑھ رہے ہیں آپ کو 100 نیکی کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، اور وہ شام تک آپ کو پکی یاد ہو جائے گی، کیا خیال ہے،
کیونکہ چھوٹی آیت ہوگی نا یاد ہو جائے گی، اگلے دن صبح سنا دیجئے تو اب آپ ایک آیت کے حافظ ہو گئے. اس طرح سے ایک ایک آیت روزانہ لے لیجئے، تب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو پھر اتنی مدت لگ جائے گی، اتنا زمانہ لگ جائے گا اور پتہ نہیں ہم اتنے دن زندہ رہے بھی نہیں رہے. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن شریف کوئی 8-10 سال میں حفظ کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، زیادہ زمانہ لگ جائے. اب کوئی بےچارے کا ذہن کمزور ہے یا اس کو اتنی مصروفیات ہیں وہ سارا وقت مدرسے میں نہیں دے سکتا، تو قرآن شریف کی نعمت ہے. دیکھو یہ قرآن شریف حفظ کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، قرآن شریف حفظ کرنا یہ فرض نہیں ہے. کتنے صحابہ ایسے تھے جو کہ حافظ نہیں تھے، کتنے صحابہ ایسے تھے جو حافظ نہیں تھے پورے قرآن شریف کے. قرآن شریف کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی یاد کر لینا. لیکن بعض لوگوں کو شوق بہت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں قرآن شریف حفظ کر سکتا. ان کو شوق کی وجہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جن کو شوق ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، چاہے بڑی عمر ہو جائے. کیونکہ پھر ایک زمانہ آتا ہے اب کوئی کام کرتے نہیں ہیں، وہ اولاد ماشاءاللہ بچے نیک ہیں فرما بردار ہیں، وہ کہتے ہیں ابا بس تم اب بس کام دھندا چھوڑو، بس اب تم کھاؤ پلو، تم نے اتنا ہمیں کما کے کھلایا، تم بیٹھو ہم تم کو کھلائیں گے. اب وہ سارا دن فارغ ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، بیوی کو تنگ کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں کہ اب ہماری بیٹوں سے کہتے ہیں اب ہماری ایک اور شادی کراؤ 22 سال کی لڑکی سے یا 20 سال کی لڑکی سے. تو کہتا ہے اب بیٹا کہتا ہے کہ ابا اب تو تم 60 برس کے ہو گئے، 60 برس کے تو تم کیا کرو گے؟ کہے گا بے فکر رہو ابھی ڈنڈا مضبوط ہے. تو جو 60 برس کی عمر میں شادی کر سکتا ہے، جو 60 برس کی عمر میں 70 برس کی عمر میں شادی کر سکتا ہے، کیا وہ اس عمر میں حفظ نہیں کر سکتا قرآن شریف؟ کیوں بتائیے صاحب؟ اور شادی کرنے کے لیے پھر معجون بھی کھانا پڑتا ہے، حفظ کرنے کے لیے کسی معجون کے کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو اس عمر میں جا کر اتنی بڑی عمر میں جا کر جو شادی کر سکتا ہے اور شادی بھی 20 سال کی لڑکی سے کرتا ہے، تو جب اتنی عمر میں شادی کر سکتا ہے تو کہ اتنی عمر میں قرآن شریف حفظ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ حنیف یہ مضمون کیسا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ایک بڈھا تھا اس کی بیوی مر گئی تو کسی نے اس کو کہا بھائی تم شادی کر لو، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا شادی تو کرنا چاہتا ہوں میں لیکن میری شادی ہوتی نہیں ہے. لے کیا مطلب؟ کہا کہ میں بڈھا ہوں لیکن میں جوان کو پسند کرتا ہوں، میں جوان کو پسند کرتا ہوں، وہ مجھے نہیں پسند کرتی، اور بڈھیاں مجھ سے شادی کرنے کو راضی ہوتی ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا اس لیے میری شادی نہیں ہوتی. جوان مجھ کو پسند نہیں کرتی اور بڈھی کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے میری شادی نہیں ہوتی. تو لہذا اگر ایک ایک آیت روزانہ لے لے، ایک ایک آیت روزانہ لے لے تو سال کے اندر 360 دن ہیں، تو 360 آیتوں کا وہ حافظ ہو جائے گا. 360 آیتیں. اب کہے کہ صاحب اس طرح تو بہت زمانہ لگ جائے گا، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے بھی نہیں رہیں گے، مر جائیں گے. تو بھائی زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لے، اگر نیت کر لے کہ جب تک میری زندگی ہے میں پورا قرآن شریف حفظ کروں گا، تو اگر اس کو موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ حافظوں میں، قرآن کے حافظوں میں اس کا شمار ہوگا، قرآن شریف کے حافظوں میں اس کا شمار ہوگا. لہذا جس کے پاس فالتو وقت ہو، جو فالتو وقت ہو بجائے ادھر ادھر گپے لگانے کے بیٹھے ہوئے، چلو آؤ گپے لگائیں اور غیبتیں کر رہے ہیں، غیبت کا گناہ عجیب کہ بس غیبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ارے وہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں مولوی صاحب کیا کرتا ہے، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں سیاستدان یہ کر رہا ہے، ان باتوں سے کیا حاصل ہے؟ ان باتوں سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ اگر کوئی سیاستدان کچھ کر رہا ہے تو ہم کو کیا فائدہ؟ اگر کوئی جو ہے کچھ مزے اڑا رہا ہے تو ہم کو کیا فائدہ؟ اتنا وقت فضول کی بس چسکا زبان کا لگایا ہوا ہے، بس ایک دوسرے کی تذکرہ کرنا اس کو زبان کا چسکا بنایا ہوا ہے، اور حاصل اس سے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے حاصل کوئی چیز نہیں ہوتی. لہذا اگر وہ یہی وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دے، قرآن شریف حفظ کرنے میں ہی لگا دے، تو کتنا اس کو فائدہ ہو جائے گا، اس کی آخرت بن جائے گی، اس کی آخرت بن جائے گی. تو اب مجھے بتاؤ قرآن شریف کا حفظ کرنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے ایک ایک آیت، اور جتنی مدت ہو کوئی بات نہیں، مدت لگتی ہے لگتی ہے کوئی بات نہیں، یہ نیت رکھے اپنی کہ اب میری زندگی رہے گی میں پورا قرآن شریف حفظ کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن یہ بھی حافظ قرآن میں اٹھایا جائے گا. بابا جی سنا نہیں، یہ جاگنے کے، جاگتے رہنا یہ جاگنے کی جگہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستوں گناہوں کو جلدی چھوڑ دیں ہم، کیونکہ اگر ہم نے دیر کی گناہ کرنے میں تو گناہ کی عادت یہ پختہ ہو جائے گی، اور پھر گناہ کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوگا. اس لیے گناہ کو جلدی چھوڑ دو,
ورنہ یہ عادت اگر پکی ہو جائے گی پھر یہ چھوڑنا چاہے گا
تو پھر اس کی جان نکل جائے گی, لیکن گناہ کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. یہاں تک کہ جو لوگ جوانی سے گناہ کرتے آ رہے ہیں بڑھاپے کے اندر بھی پھر وہی حرکت کرتے ہیں. اگر جوانی کے اندر عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے تھی تو پھر بڑھاپے میں بھی دیکھتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ دیکھو بڑے میاں کو کیا کر رہے ہیں, کتنا برا معلوم ہوتا ہے, کتنا برا لگتا ہے, نہیں لگتا کہ ایک بوڑھا آدمی کسی عورت کو دیکھ رہا ہو کتنا برا لگتا ہے. لہذا جلدی چھوڑ دے, جو گناہ کی عادت ہو اس کو جلدی چھوڑ دے, دیر نہ کرے. یہ نہ کہے کہ ہم بڑھاپے کے اندر جا کے کر لیں گے. ارے جو جوانی طاقت کا زمانہ ہے, جب وہ طاقت کے زمانے میں نہیں کر سکا تو کمزوری کے زمانے میں کیسے کرے گا, بتائیے صاحب. ایک اصول ہے نا, عقل بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو عقل سے بھی تو سوچے, کیونکہ جوانی میں کوئی کام کرنا آسان ہوتا ہے, جوانی میں کام کرنا آسان ہوتا ہے, بڑھاپے میں تو ہمت جواب دے جاتی ہے. اور پھر اپنے لیے پسند کرتا ہے جوان بکرے کا گوشت, اور کہتا ہے جوان دمبا لانا, جوان دمبا اور جوان بکرا, اور اللہ میاں کو دیتا ہے بڈھا. اللہ میاں کو کیا دیتا ہے, بڑھاپا. خود اپنے لیے پسند کرے جوانی, اگر آج کوئی شادی کو بولے بوڑھے کو بھی تو کہتا ہے 16 سال 18 سال کی لڑکی سے شادی کرو نا, تو اپنے لیے تو پسند کرے جوان اور اللہ میاں کو دے بڑھاپا, یہ کیا ہے. لہذا حدیث شریف میں آیا, حدیث شریف میں آیا کہ جو جوان شاب نشا فی عبادت ربی, کہ وہ نوام جو اللہ کی عبادت سے نشہ حاصل کرے اور اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے, جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے تب کیا ہوا, قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا, قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ وہ جوان, وہ شخص جو اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے. شاب النشا فی عبادت ربی, اور ایک روایت میں فی عبادت اللہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت میں خرچ کرے. یعنی اللہ کی عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ذکر کر رہا ہے, ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے, ہر وقت جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے, نہیں, بلکہ گناہ نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے, گناہ نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو ہے, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اتق المحارم, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو اس سے بچ, وہ گناہ کے کام مت کر. تکن عابد الناس, تو تمام لوگوں میں تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. تکن عابد الناس, دیکھو عابد ہے نا, عابدو, یہ اس میں تفضیل ہے, یعنی تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. کیا کرے, گناہوں سے بچے. کیونکہ دیکھو کوئی شخص ہے, ذکر کتنی دیر کرے گا, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, نماز کتنی دیر پڑے گا, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, چار گھنٹہ, تلاوت کتنی دیر کرے گا, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, پھر تھک جائے گا, نہیں تھکے گا, نہیں تھکے گا. ہر عبادت کا یہ حال ہے کہ اس کو کرنے سے تھک جاتا ہے, لیکن گناہ نہ کرنے والی عبادت ایسی ہے, گناہ نہ کرنا ایسی عبادت ہے جس سے انسان تھکتا نہیں, بلکہ گناہ کر کے تھکتا ہے, اور گناہ نہ کر کے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. جیسے گناہ نہ کرنا یہ کام ہے, گناہ کرنا یہ کام ہے, اور کام کر کے تھکتا ہے نا, اور کام نہ کر کے نہیں تھکتا. دیکھو ان کو اٹھا دو, انسان جو تھکتا ہے وہ کام کر کے تھکتا ہے, کام نہ کر کے کوئی نہیں تھکتا, کیوں صاحب؟ تو لہذا گناہ کرنا یہ کام ہے, گناہ کرنا یہ کام ہے, بتائیے صاحب. اب جھوٹ بولنا, جیسے جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا ہے کہ کسی سے کوئی جھوٹ بولتا ہے, کسی سے کچھ جھوٹ بولتا ہے, کسی سے کچھ جھوٹ بولتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کو ہر ایک یاد رکھنا پڑتا ہے اور دماغ پہ اس کو بوجھ رہتا ہے. مثلا امتحان ہے, امتحان میں آئی نمبر آئے 50% آئے, اب کسی کو کہتا ہے میرے 45% آئے, کسی کو کہتا ہے 52 آئے 52%, کسی کو کہتا ہے 55% ادھر آ جاؤ گے, کسی کو کہتا ہے 55% آئے, کسی کو کہتا ہے 60% آئے. اب جس کو جو جو بولا ہے سب یاد رکھنا پڑے گا, ہے نا بھائی؟ اور اگر سچ بول دے کہ میرے 50% نمبر آئے تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں صاحب؟ لہذا اگر اس آدمی کو آپ سوتے میں بھی اٹھا کر پوچھو کہ بھائی تیرے کتنے نمبر آئے, کہے گا 50%, نیند میں بھی کہے گا 50%, لیکن اگر جھوٹ بولا ہے تو سوتے ہوئے آدمی کو اٹھا کر پوچھو تو سچ ہی بولے گا وہ, نیند میں پھر سچ ہی بولے گا وہ, اصل بات پول کھل جائے گا. تو لہذا اسی لیے سچ بولنا, یہ کوئی سچ بولنے والے کو کوئی فکر نہیں ہوتی. جو آدمی سچ بولتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں تھی, جو جھوٹ بولتا ہے اسی کو پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ایک ایک بات یاد رکھنی پڑتی ہے. اور عورتوں کو دیکھنا یہ کام ہے, اور دیکھنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھنے سے ملتی تو ہے نہیں لیکن یاد تو آتی ہے نا. جن عورتوں کو دیکھتے ہیں یا جن فلمی اداکاروں کی تصویریں دیکھتے ہیں, کیا وہ دیکھنے سے مل جاتی ہے؟ بتائیے سب, تصویریں دیکھتے کیا دل کو خوش کرنا, حرام لذت اور دل میں گندے خیالات پکانا. اب دل تڑپ رہا ہے اس کو پامل کے لیے بے چین ہے, مل تو سکتی نہیں ہے. بتائیے صاحب, جن کی تصویریں دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں وہ ملتی ہے کیا؟ کسی کو نہیں ملتی. یا ٹی وی پہ دیکھا تو کیا ملا؟ پریشانی دل کو ہے, ہر وقت دل پریشان ہے, اس کی یاد آ رہی ہے, یہاں تک کہ پھر اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی, اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ پنجاب کے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا میاں بیوی تھے, دونوں میں بہت لڑائی تھی, یہاں تک کہ تقریباً طلاق کی نوبت آ رہی تھی, طلاق کی, کہ اس نے کہا مجھے طلاق چاہیے, شوہر نے بھی کہا ہم اس کو دیتے ہیں, بیوی بھی کہتی تھی طلاق دے دو. تو انہوں نے اس سے کہا, وہ عالم ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ پوچھا تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ٹی وی تو ہے. کہا دیکھو اگر اچھا دونوں چاہتے تو نہیں تھے کہ طلاق ہو, لیکن بس گزارا ہی نہیں ہوتا تھا, ہر وقت لڑائی, ہر وقت پریشانی. تو نے کہا کہ اچھا اگر میری بات مانو تو دو مہینے کے لیے ٹی وی تم مت دیکھو, دو مہینے کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو, اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دو مہینے کے لیے ٹی وی بالکل بند کر دیا. اب اس کے بعد جب دو مہینے کے بعد آئے تو اب بالکل محبت سے رہنے, اور کوئی اب کہا طلاق, کہا کوئی ہمیں اب طلاق ولاق نہیں چاہیے. تو پھر اس میں اس شخص نے اس عالم سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ اب ہمیں کیوں نہیں؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, تو بیوی اس میں دیکھتی تھی کہ شوہر بڑے مرد سجے ہوئے اور حسین اور اچھے لباس پہنے ہوئے, اور پھر وہ تمہاری طرف دیکھ کے کہا میری قسمت میں یہ کیا بھوچا آ گیا, سڑا بھوسا, کیونکہ اس کے اندر تو تیار ہو یار ہو کے آتے ہیں. اور شوہر عورتوں کو دیکھتا تھا, وہ حسین عورتیں اس میں میک اپ کی ہوئی اور خوب شاندار لباس, اور مٹکتی اور لٹکتی جھٹکتی. اب وہ اس کو دیکھے, پھر اپنی بیوی کو دیکھے, اور وہ پسینے بیوی جو ہے وہ پسینے میں اس دن بھر کام کیا ہے اور میک اپ بھی نہیں کیا ہوا, وہ ایسی بیٹھ گئی ہے. تو اس کو دیکھے تو کہے کہ ہائے میری اما نے پتہ نہیں کون سے نمبر کا چشمہ پہن کے لے کے آ گئی ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگی, تو اس نفرت کی وجہ سے طلاق کی بات آ رہی تھی, اور جب دیکھنا ہی چھوڑ دیا اب وہ اس کو میری وہ اس کو اچھا لگ گیا, وہ اس کو اچھی لگے. اس لیے جو دوسروں کی عورتوں کو دیکھتا ہے, دوسرے کی پرائی عورتوں کو دیکھتا ہے, اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں معلوم ہوتی. جو اللہ تعالیٰ میں جو نعمت اس کو عطا فرما لیے رہے وہ بھی اچھی اس کو نہیں لگتی. یہاں تک کہ کتنوں کی بیوی حسین ہے, کتنوں کی بیوی حسین, لیکن صرف چونکہ وہ گھر میں رہتی ہے نا, کام کاج کرتی ہے, پسینہ آیا اور یہ وہ میلے کچلے کپڑے پہنے, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں, جو باہر عورتیں نظر آتی ہیں مٹکتی اور میک اپ میں اور یہ, ان کو وہ اچھی لگتی ہیں, ان کو منہ کھول کے دیکھتے ہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں. وہ دیکھو وہ تصدیق کر رہا ہے میری کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا, ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کام کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کیسے دیکھتے ہیں, دیکھا یا نظر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں, ایسے منہ کھول کے, ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہی بھول جاتا ہے کہ میں نے ابھی رمضان شریف گزرا, روزے رکھے, کتنوں کو رونے کی توفیق ہوئی, دعا مانگی, آنکھوں سے آنسو بہائے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی تو حج عمرہ کر کے آئے, وہاں ملک وزم پر روئے, روزہ رسول اللہ پر روئے, اور اگر نیک مجلسوں میں بیٹھے وہاں روئے, دعائیں مانگی, سب بھول جاتا ہے, پھر کچھ یاد بھی نہیں رہتا. پھر اس وقت اس کو بس وہی سامنے وہ جو ڈیزائن ہے وہ یاد رکھتا ہے, بھول ہی جاتا ہے. اللہ بھی یاد نہیں رہتا, یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کسی کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہم کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے آسمان سے, اگر اس وقت
اس حالت میں
اگر موت آ جائے
تب کیا حال ہوگا؟ گناہ کی حالت میں
مرا نہیں مرا.
اس لیے میرے دوستو
یہ گناہ
کرنا بہت بیوقوفی
ہے,
بہت بیوقوفی
کا کام ہے,
یہ بیوقوفوں کا کام ہے.
گناہ
کر کے اپنے دل کو خوش کرتا ہے.
گناہ کر کے
کس کو خوش کرتا ہے؟
اپنے دل کو.
حالانکہ
ہمارے دل کی اللہ کے
سامنے کیا حقیقت ہے.
ایک دفعہ بادشاہ
محمود نے
اپنے خزانے
کو سب سے
قیمتی موتی منگوایا.
بادشاہ
محمود نے
اپنے
خزانے کا
سب سے
قیمتی موتی
منگوا لیا
اور ایک وزیر کو دیا.
یہ
وزیر یہ لو,
یہ موتی لو,
اس کو توڑ دو.
وزیر
نے کہا نہیں حضور,
آپ کا یہ اتنا
قیمتی موتی,
یہ موتی تو
پوری دنیا میں
اس وقت کسی کے پاس
نہیں ہے,
میں یہ موتی نہیں
توڑ سکتا.
بادشاہ نے کہا
شاباش,
تم ہمارے وفادار ہو.
شاباش.
اب اس کے بعد دوسرے
وزیر کو دیا, لو
اس کو توڑو.
اس نے کہا نہیں حضور,
میں یہ ضرورت
نہیں کر سکتا
کہ آپ کا یہ
قیمتی موتی توڑ دوں.
تمام
وزیروں کو, تمام
65
وزیر تھے,
60 اور 5 65
وزیروں کو
دیا کہ اس
موتی کو
توڑو.
ہر وزیر نے
انکار توڑ دیا
کہ نہیں صاحب, یہ اتنا
قیمتی موتی
آپ
کے میں یہ
موتی ہے
جو پوری دنیا میں نہیں ہے.
یہ
موتی پوری دنیا
کے اندر نہیں ہے,
لہذا
موتی کو نہیں توڑ سکتا.
بادشاہ
نے سب کو انعام, جو انچارج معائنہ کرتے ہیں نا, اسکولوں کا بھی انسپیکٹر ہوتے ہیں, اسکولوں کا معائنہ کرنے جاتے ہیں, تو اس کو آفس والوں نے کسی دیہات کے اندر بھیجا کہ جاؤ فلاں دیہات میں جاؤ اور وہاں جا کر تم معائنہ کرو. اب وہ ایک کلاس کے اندر گیا تو بچوں کو کھڑا کیا, ایک بچے کو کھڑا, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گیا, بتاؤ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے؟ تو وہ رونے لگا, کہتا ہے سر میں نے نہیں توڑا. کہتا ہے سر میں نے نہیں توڑا. اس نے کہا عجیب نالے کے, بیٹھ جا تو. تو دوسرا بچے کو کھڑا کیا, اوے تو کھڑے ہو جا, بتا سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے؟ تو وہ بھی رونے لگا کہ سر جی میں تو کل آیا نہیں تھا, مجھے کیا پتا. تیسرے کو کھڑا کیا, اوے تو کھڑا ہو جا, بتا سومناتھ کا بت کس نے توڑا؟ تو اس نے کہا حضور وہ جو ہے نا رفیقہ, وہ بہت شرارتی ہے, اسی نے توڑا ہوگا, وہ یہ کام کرتا ہے. اب اس انسپیکٹر کو بڑا غصہ آیا کہ کیسے جاہل ہے, اتنی بڑی کلاس میں پہنچ گیا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے. اس نے اس جو کلاس تھی اس کلاس کے استاد کو بلایا کہ ادھر آؤ بھائی. کہا کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتاؤ کس نے توڑا, کہتا ہے مجھے کیا پتا. اور دوسرا کہتا ہے کہ میں کل آیا نہیں تھا. تیسرا کہتا ہے کہ فلاں نے توڑا ہوا. بتائیے ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا. تو اس نے کہا کہ سر جی بچے ہیں, غلطی سے ٹوٹ گیا ہوگا, بچے ہیں کھیلتے کھیلتے غلطی سے ٹوٹ گیا ہوگا, چھوڑ دو آپ بچوں کو معاف کر دو. اب اس کو بہت غصہ آیا کہ شاگرد تو شاگرد, استاد کا بھی حال ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا. اب اس نے پرنسپل کے ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا, ہیڈ ماسٹر کے پاس. تو ہیڈ ماسٹر سے جا کر کہا کہ صاحب یہ کیسا آپ کا اسکول ہے کہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے. ایک بچے سے پوچھا تو وہ رونے لگا, کہتا ہے کہ میں نے نہیں توڑا. دوسرا کہتا ہے کہ میں کل آیا نہیں. تیسرا کہتا ہے کہ میں صاحب فلاں نے توڑا ہوگا. اور پھر میں نے اس پر یہ کہ میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے, تو کہتے ہیں بچے ہیں کھیل میں ٹوٹ گیا ہوگا. اب وہ ہیڈ ماسٹر کیا بولتے ہیں, کہتے ہیں صاحب مہربانی ہوگی اس کی شکایت وہاں نہ کرنا, ہم پیسے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے. اگر بت ٹوٹ گیا غلطی سے تو ہم پیسے دے دیں گے آپ کو, لیکن خدا کے لیے وہاں جا کے آفس میں نہ بتانا. اب تو اس کو بہت غصہ آیا کہ صاحب وہاں تو استاد کا بھی حال, ہیڈ ماسٹر صاحب کا بھی حال ہے کہ سومناتھ کا بت معلوم ہی نہیں کس نے توڑا. اب اس نے وہیں سے فون کیا, وہاں سے فون کیا اپنے دفتر ہیڈ کوارٹر میں, ہیڈ آفس میں فون کیا. کہتے ہیں صاحب آپ نے کن جاہلوں کیا مجھ کو بھیج دیا, وہاں تو یہ حال ہے کسی کو معلوم ہی نہیں کہ سومناتھ کا بت کتنے توڑا, استاد کو بھی نہیں پتا, یہاں تک کہ ہیڈ ماسٹر کو بھی نہیں پتا. اب وہاں سے کیا جواب آتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی سومناتھ کا بت کسی نے بھی توڑا ہو پیسے تمہاری تنخواہ سے کٹیں گے. بت کسی نے بھی توڑا ہو لیکن پیسے تمہاری تنخواہ سے کٹیں گے. تو لہذا محمود جو بادشاہ تھا, سومناتھ 17 حملے کیے ہندوستان پر, تو اس کا ایک غلام تھا اور اتنا جہاد کرتا تھا یہ کہ اس کی رات کو تلوار, جس ہاتھ میں تلوار پکڑتا تھا وہ ہاتھ نہیں کھلتا تھا کیونکہ دن بھر تلوار سے جہاد میں مشغول. تو پھر رات کو گرم نیم گرم پانی, گرم پانی کے اندر وہ ہاتھ رکھتا تھا, اس کے بعد جب رگے کھلتی گرم ہوتی تھی پھر اس کا ہاتھ کھلتا تھا. یہ ایسا اللہ کے عاشق تھا وہ بھی.
کیونکہ جس کو خون کا مزہ لگ جائے نا پھر وہ رہ بھی نہیں سکتا. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو مکن تحدیدم تو مکن تحدیدم اسکشتن کے من تو مکن تحدیدم اسکشتن کے من. ارے تو ہم کو کیا ڈراتا ہے مرنے سے؟ ارے کافر تو ہم کو مرنے سے ڈراتا ہے یا اے لوگوں تم ہم کو ڈراتے ہو کہ تم گناہ مت کرو، اگر گناہ نہیں کرو گے تو تم کو مزہ کیا ملے گا؟ ارے فرماتے ہیں تو مکن تحدیدم تو ہم کو مت ڈرا کہ میں تشنہ زارم بخونے خیشتن. ارے میں تو اپنے خون کا خود پیاسا ہوں، ہم تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں. یعنی حرام خواہشات کو توڑنا اور اپنے دل کا خون کر دینا، اسی خون یہ خون کے پیاسے ہم تو، ہم حرام تمنا کا خون پینا اسی سے تو ہماری حیات ہے، یہی تو ہماری حیات ہے. یعنی ہم اپنے دل کو توڑ دیں گے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے. تو ایاز جو ہے وہ جنگل جاتا تھا. بس وقت ہے، اب ایسا آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. گاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، اب گاڑی اسٹیشن کی طرف، اب روا دوا ہے منزل کی طرف. تو ایاز کی شکایت کی بادشاہ سے، محمود سے، کہ صاحب یہ جو غلام ہے آپ کا ایاز، یہ جنگل جاتا ہے اور یہ جنگل میں جا کر یہ کیا آپ کے خزانے سے پیسہ چوری کرتا ہے، مال اشرفی سونا اور موتی یہ، اور وہاں جنگل میں جا کر جمع کرتا ہے یہ سارا مال. تو بادشاہ نے کہا اچھا بھائی چلو چھاپا مارتے. ایف بی آئی کی ٹیم لے کر پہنچے چھاپا مارنے کے لیے، پوری ٹیم لے کر چلو. اب جب پہنچے جس جگہ وہ جاتا تھا، محمود کو رنگے ہاتھوں پکڑا، محمود نے ایاز کو وہاں تھا تو پوچھا بتاؤ یہاں کیا ہے. اب انہوں نے پوری کھدائی کی اس جگہ کی تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا، بس ایک صندوق تھا وہاں پر، ایک صندوق تھا وہاں پر. اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر چند پھٹے پرانے ایک دو جوڑے تھے. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، محمود نے ایاز سے، کہ بتاؤ یہاں تم کیوں آتے ہو، کیا تم یہاں خزانہ جمع کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ سب جگہ آپ دیکھ لیجئے. اب وزیروں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، اب وہ بہت شرمندہ ہوئے. تب ایاز نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو اپنا مقرب بنایا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ کو اپنا مقرب بنایا، تو میں جو میری پہلے زندگی یہ تھی کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، آج میں شاہی لباس پہنتا ہوں آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی شفقت کی وجہ سے. تو میرا نفس کہتا ہے کہ دیکھو تم تو اتنے شاندار لباس میں ہو اور اتنے ہو، تب میں اپنے نفس کو بتاتا ہوں کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، لیکن بادشاہ کا احسان اور بادشاہ کی شفقت اور رحمت تھی کہ جس نے آج تم کو اتنے انعامات سے اور اتنے اکرامات سے تم کو نوازا ہے. یہ انعامات تھے. لہذا یہی فرماتے معرومی کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو دوستو اپنی حقیقت کو مت بھولو، اپنی حقیقت کو مت بھولو کہ ہم کیا ہیں، اپنی حقیقت. کیونکہ یاد رکھنا ایک بات، لباس سے عزت نہیں ہوتی، لباس سے عزت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر لباس سے عزت ہوتی تو رات کو تو قمیض اتار کے سوتے ہیں، تو کیا اپنی عزت اتار دیتے؟ کتنے لوگ تو شلوار اتار کے لنگی پہن لیتے ہیں، لانگ پٹھان لوگ اس کو بولتے ہیں لانگ. تو کیا لباس سے عزت ہوتی ہے؟ ارے لباس سے عزت نہیں ہے. اور جو وہی اچھے لباس پہننے والا جب مر جائے گا، کینچی سے کاٹ کر اس کا لباس اتارا جاتا ہے، تو کیا اس کی عزت اتاری جاتی ہے؟ تو میرے دوستو لباس سے عزت نہیں ہوتی ہے، عزت کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے عزت ہے. ان لباسوں سے عزت نہیں ہوتی ہے، مرسیڈیز سے عزت نہیں ہے، بڑے بڑے شاندار بنگلوں سے عزت نہیں ہے، کباب اور بریانی سے عزت نہیں ہے، بلکہ عزت اگر ہے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہے، اس چیز سے عزت ہوتی ہے. تو بادشاہ نے کہا اب جواب دو محمود کہ تم نے موتی کیوں توڑا، جبکہ 65 وزیروں نے اس موتی کو نہیں توڑا، اور تم کیسے ہو کہ تم نے اس موتی کو توڑ دیا؟ بتاؤ اب جواب دو تمام وزیروں کو. تب ایاز نے کہا، مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ایاز کی اس محبت کی اس ادا کو مولا رومی نے اپنے کلام میں پیش کیا. مولا رومی اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں کہ دیکھو گفت ایاز، ایاز نے کہا اے مہترانے نامور، گفت ایاز اے مہترانے نامور، مہتر کہتے ہیں وزیر کو، کہ اے وزیرو، اے معزز وزیرو، اے معزز وزیرو، امر حق بہتر بقیمت یا گوہر، تم ہم کو بتاؤ کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ جس بادشاہ نے تم کو حکم دیا تھا کہ اس موتی توڑ دو، ارے ظالم تو نے موتی کو تو نہ توڑا لیکن بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا. کیا تجھے اللہ کے، کیا تجھے بادشاہ کے قانون کی تیری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے؟ جب بادشاہ نے کہا کہ موتی کو توڑ دے تو تُو نے کیا تعویل پیش کی کہ ایسا موتی پورے زمانے کے اندر پورے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں ہے؟ ارے ظالم تُو نے موتی کو تو نہیں توڑا لیکن اس بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا، اور ہم نے موتی کو تو توڑ دیا لیکن بادشاہ کے حکم کی لاج رکھ لی. تو میرے دوستو جس اللہ نے ہمارے دل کو پیدا کیا، اسی اللہ نے ہم کو حکم فرمایا کہ تم اپنے دل کو توڑ دو، اپنی حرام خواہشات کو توڑ دو، لیکن ہمارے قانون کو مت توڑنا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا. کہ یہ دل کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ بھائی، اللہ کے قانون کے سامنے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہمارے دل کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارا دل کیا ہے؟ ہم تو غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، اور اللہ اللہ ہے، اللہ قیمتی ہے، اللہ کا ایک حکم بھی قیمتی ہے، چاہے کتنا ہی اس کو ادنا بولے، اللہ تعالیٰ قیمتی، اللہ کا حکم بھی قیمتی ہے۔ لہذا ہم کیسے ہیں کہ اپنے دل کو تو نہیں توڑتے لیکن اللہ کے حکم کو توڑ دیتے؟ کیا یہی شرافت بندگی ہے؟ بتاؤ بھائی، کیا شرافت اسی کا نام ہے کہ جس اللہ کی ہم کھاتے ہیں اسی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ بتائیے، کیا اسی کو غیرت بولتے ہیں؟ کیا یہی شرافت ہے؟ ارے شرافت یہ ہے کہ اپنا دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے، اسی کا نام شرافت اور اسی کا نام غیرت ہے۔ بتائیے صاحب، عقل مندی اسی ہے نا کہ اللہ، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی اللہ نے حکم دیا کہ تم کسی کی ماں بہن کو، بہو بیٹی کو مت دیکھو، ارے تمہارے گال کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے گالوں کی کیا قیمت ہے دوستو؟ بتائیے، اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے گالوں پر داڑھی کو سجا لو، یہ سجا لو۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے، واجب۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں دفن کر دیا لیکن پھر بھی ہوش نہیں لیتے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا پھر بھی بے فکر ہیں کہ صاحب ہماری تو زندگی آئے گی، یعنی چند دن، کیا رمضان شریف آتا ہے چند دن کچھ بال نکلتے ہیں، اتنا چہرے پر نور آتا ہے، پھر اسی کو کٹا لیتے ہیں۔ آہ یہ کیا ہے دوستوں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کیا چیز ہے، اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون کتنا قیمتی ہے۔ بتاؤ کسی کی ہمت ہے کہ سلطنت کے قانون کو توڑے؟ اگر سلطنت کے قانون کو توڑتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا حکم بہت قیمتی ہے، اللہ کا حکم بہت قیمتی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے دل کی کیا حقیقت ہے؟ اپنے دل کو توڑ دو، اپنے دل کو توڑ دو لیکن اللہ کے قانون کو سر آنکھوں پہ رکھ لو، اس کی عظمت کو قائم کر لو، تب دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا ڈنڈورا سارے عالم میں پٹوا دیتا ہے، کیونکہ عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینا، یاد رکھنا، گال چکنے بنانے سے یا لباس شاندار پہننے سے یا ٹخنے چھپانے سے ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی، ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی۔ عزت کس میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا عزت ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یا عزت عوام کے ہاتھ میں ہے؟ یا پڑوسیوں کے ہاتھ میں عزت ہے؟ یا ماں باپ کے ہاتھ میں عزت ہے؟ وہ ہم کو عزت دے سکتے ہیں؟ ارے عزت تو رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جو رب ہے، جو عزت کے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ جب عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو عزت کیسے ملے گی؟ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اسی کے اندر ہماری عزت ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، ایک بات کچھ کہو، دعا کرو، یاد آ جائے میں نے کہا تھا ایک بات پیش کرنی تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ۔ چلو بھائی، یاد نہیں آ رہی بھائی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وصحابہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، دن کے اجالے میں ہوں رات کے اندھیرے میں ہوں، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے سوا کون ہے جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کسے ہمارا آسرا ہے، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، 100% اپنی مرضی اور اپنی اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما دیجئے، ہم سب کو عزت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات پاک کا استحضار عطا فرما دیجئے، احسانی کیفیت عطا فرما دیجئے، ہم کو یہ استحضار دے دیجئے کہ اللہ ہم آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، دونوں جہان کی عزتیں، دونوں جہان کی عظمتیں، دونوں جہان کی راحتیں، دونوں جہان کی آفتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مریض ہے ان کو اچھا فرما دیجئے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے،
دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اور یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اچھا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کی اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے۔ اے اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، نیک اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے، اور گناہ سے شدید نفرت ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نفس و غلام شیطان کے چکر میں آ کر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دیجئے، فہم سلیم عطا فرما دیجئے، اور قلب سلیم عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا بالله، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، ورحمتک یا ارحم الراحمین۔